أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور جزاؤه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن. أخرجه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. چونکہ با قبلہ حاجات شد از دیار بعید روند خلق بدیدارش از بسی فرسان کعبرا ہر دم تجلی برفزود اینز اخلاصات ابراہیم بود دیدن دے حج مخد مکہ دا او دا عرفات پڑی رئی سوال ورتکاو نمکی پا بزرگئی کی اس شک نشتا ولی خر باجی نشی پا تواف. میرے بزرگو بھائیو محترمو چونکہ اشور حج ہے اور حج کی تیاری اور روانگی ہے بہت سارے حضرات جن کو اللہ نصیب فرما رہا ہے اس سلسلے میں کچھ گزارشات رات کی نشست میں ہوئی ہے اور کچھ مسائل و احکام مزید بھی بیان ہو جائے. درمیان میں قربانی کے مسئلے جو پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے شعار اسلام ہے اور واجب ہے وہ بھی بیان ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ نے جب سے آسمان بنائے اور زمین بنائی اس وقت سے لے کے آج تک کعبہ معلی جیسے محترم کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی. تمام انبیاء اور مرسلین کو حج کعبہ کے لیے آنا پڑتا تھا. کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام 50 مرتبہ سرندیب سے پا پیادہ اور ایک روایت میں یہ کہ 80 مرتبہ اور کل حج حضرت نے 120 کیے. اس وقت لوگوں کی عمریں بھی خوب ہوتی تھی. آدم علیہ السلام کی عمر بھی بہت زیادہ ہے. وہاں ایک پہاڑ ہے سرندیب میں وہ مکے تک جا کے پہنچا ہوا ہے اس کو جبل ہند کہتے ہیں اور مکہ میں بھی اس کا ایک حصہ ہے اور اتنا اونچا ہے کہ یہ بغیر ویزے کے لوگ وہی رہتے ہیں پولیس اوپر چڑھ نہیں سکتی. انبیاء علیہ السلام تبلیغ کر کر کے تھک جاتے تھے. حق تعالیٰ فرماتے آؤ یہی آرام کرو میرے گھر آؤ بس بس کرو. پیغمبر وہاں پہنچ جاتے تھے پیچھے سے قوموں کا کایا پلٹ جاتا اللہ انہیں نیست و نابود کر دیتے پورے زمین کو ان پہ پٹاخ دے دیتے. پاک پیغمبر جب ناراض چلے گئے تو قوم کہاں عزت پائے گی. سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے قبور مبارکہ جبل ابی قبیس کے نیچے ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کعبے کے سامنے ہے, یہ غلط فہمی ہے. وہاں قبر کا کیا تصور ہے جہاں عبادت ہوتی ہے؟ اس کے سیدھ میں پہاڑوں کے اندر قبور ہے, اور یہ قاعدہ ہے کہ قبر کی حیعت جب مٹ جاتی ہے احکام ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ دارالحدیث بن رہا تھا, جنات کا ایک وفد آیا اور انہوں نے کہا یہ ہمارے دوشالے کا کی جگہ ہے, ہندو مذہب کا ایک تہوار ہے. میں نے کہا کہ جب کسی بھی مذہبی چیز کا وجود ختم ہو جائے اس کے احکام نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے بڑوں سے مشاورت کی اور آ کے مجھے اطلاع دی کہ آپ کا مسئلہ ٹھیک, ہم اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ جب تک احیاء موجود ہے تو قبر کی کوئی نشان ہونا چاہیے کہ آدمی جائے وہاں فاتحہ پڑھے, دعا کرے. پسماندگان رہ رہے شہر میں, اور جب لوگ چلے جائے کوئی رہا ہی نہیں. اب اگر وہ مٹ بھی گیا اور گر بھی گیا تو ٹھیک ہے, اور تدفین کرو. فتاوی شام مسائل غریبہ عجیبہ, فتاوی مہمہ نوادر, قبر جب موجود ہو تو پھر احکام ہے. اس پر بغیر ضرورت کے پاؤں نہیں رکھنا ہے, اس کوئی وزنی چیز نہیں رکھنی ہے. ایک شخص کو دیکھا گیا کہ قبر پلانگ رہا تھا, تو آپ نے کہا اتق القبر, قبر سے بچ کے چلو. قبر کا پوجا بھی نہیں ہے اور بلا وجہ کہ قبر کی بے عزتی بھی نہیں ہے اسلام میں. مومن کی قبر محترم ہے, لیکن ایسا نہیں کہ اس پہ چادریں چڑھائے پھول رکھے. وہاں قضاء حاجت منع ہے, وہاں ڈول ڈپکڑے حرام ہے. جیسے اس سے مانگنا حرام ناجائز ہے, کاد ان یکون کفرا, اس طرح اس کے لیے دعا کرنا اسلامی شعار ہے. وہ ایک آدمی تبدیل ہو چکا تھا, کہیں جا کے کسی بدعتی مشرک کے پیر ہتے چڑھا تھا, تو وہ اپنے دادا ان کے بہت بڑے بزرگ اولیاء اللہ گزرے تھے, اس کا مزار بنانے گیا. اس نے مجھے خود سنایا, اس نے کہا کہ دادا جان کی قبر پہ لکھا تھا کہ مردہ خود دعا کا محتاج ہے, قبر پر آنے والے میرے لیے دعا کریں. میں نے کہا تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے درگاہ بنایا کہ لوگ یہاں آئیں اور اللہ کے بجائے اس سے مانگیں. میں نے کہا وہ کتنا پاک تھا اور تو کتنا پلیت آیا, تمہیں اس کی تحریر سے بھی شرم نہیں آئی. وہ اتنا نیک خصلت تھا کہ اس نے قبر پہ لکھوایا تھا. جہانگیرے میں سینکڑوں قبریں مجھے یاد ہے, بزرگوں کے, اولیاء کے, مفتیوں کے, فقہا کے, اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ مردہ دعا کا محتاج, مڑے مردہ دعاؤں کا محتاج. اور صحیح بات ہے, محتاج تو ہے. وہی جسو دید تان اڑان دے ددوئی حق دے پتا باندھے, جو آپ سے چند دن پہلے دنیا سے گئے ہیں ان کا آپ پر حق ہے, ان کے لیے دعا کرے. اللہ, دعا دعا مانگنے والے کے خیال میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا خیال خام ہے، نا تجربہ کار ہے، کم عقل ہے. لیکن دعا اللہ کے ہاں بہت وزندار عمل ہے. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. حدیث شریف میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر میں حق تعالی یہ لکھ چکے ہیں کہ اگر اس کے لیے دعائیں ہو گئی تو یہ بلا ہٹا دوں گا، یہ مصیبت پیچھے کر دوں گا، یہ صدمہ غم دور کر دوں گا. ھذا من التقدیر کتب فی التقدیر. اس واسطے کہتے ہیں دعا بہت آرام، تسلی، خوش دلی سے مانگنا چاہیے. ایک رسم دعا ہے یہ دعا، یہ تو بندر کی دعا ہے، بندر اس طرح مانگتا ہوگا. مومن کی دعا یہ نہیں ہے. مومن تو ہاتھ تب اٹھاتا ہے کہ دل، دماغ، خشوع، خضوع سب ایک ہو جائے. میں یہاں نمازیوں کو دیکھتا ہوں، بڑا دل دکھتا ہے. 40 سال ہمارے اس میں حراب اور مسلح پہ پورے ہو گئے، اور خیر بڑی دنیا کو اللہ نے فیض نصیب کیا، لیکن بعض بعض ایسے ملتے ہیں جنہیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اللہ یہ تو ابھی تک مانگنے نہیں لگے. بس ایک اصلاح امت کی ہو گئی کہ ان کو خدا سے مانگنا آ گیا. امام غزالی نے لکھا ہے نا کہ جو کہتے ہیں میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا، بادشاہ وقت اس کو کوڑے لگا لے، جھوٹا کذاب ہے، دجال من الدجاجل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دعائیں قبول ہوتی ہے، یہاں تک قرآن کریم میں کہ کافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. دنیا کے اعتبار سے ہو جاتی ہے، آخرت اس کا نہیں ہے. دنیا کی چیزیں تو ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو یہاں مانگے میں دے دوں گا، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس لیے مومن ایمان کی دعا کرتا ہے، مغفرت کی کرتا ہے، جنت کی کرتا ہے، جنت الفردوس کی کرتا ہے، شفاعت کی کرتا ہے، تاکہ اول ہمارے ہاں آخرت ہے. خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَالًا، دیکھنا ہے کیسے اعمال بہترین کرو گے. دعا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مانگنا چاہیے، لیکن خوب آرام تسلی سے، اعضاء میں بھی سکون ہو، داڑھی میں بھی خارش نہ ہو، جسم میں بھی بے چینی نہ ہو، کام کوئی نہ ہو اس وقت. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ دعا ایسی مانگی جائے کہ مانگتے مانگتے تسلی ہو جائے کہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. سبحان اللہ، کبھی زندگی میں اس کو ٹرائی کر کے دیکھو. باقاعدہ مانگنے والے کو وہی معلوم ہو جاتا ہے. مانگنے والے کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں. مانگنے والے کو یہ بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ میں اس معاملے میں غلطی پر ہوں، یہ بھی اس کو احساس اللہ دے دیتا ہے کہ اس میں ابھی دیر ہے. کتنے انبیاء اور مرسلین ہیں جن کی دعاؤں میں دیر ہوئی ہے، لیکن کبھی اندھیر نہیں ہوئی. اللہ نے ضرور نصیب فرمایا. توحید کی جو جڑ ہے وہ دعا ہے. عقید اسلامی کی جو روح ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگو نا اپنے رب سے عاجزی سے اور آہستہ. ہا ہا ہا، خیر الذکر الخفی و خیر الرزق ما یکفی. کیا اچھی دعائیں جب آدمی اندھیرے میں، تنہائی میں، کوئی خلق، کوئی کائنات، کوئی بشر، کوئی زندہ سر نہیں ہے، اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی رکھ رہے ہیں، اور آنسوؤں کے آبشار میں تر بتھرے آپ. جس دعا کو رد کیا جائے گا تو اب یہی تو غزالی کہتے ہیں کہ اس کذاب کو سنسار کر دیا جائے, جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر, مانگا ہی نہیں. تمام بے چین لوگ, ضرر رساں لوگ, غموں میں ڈوبے لوگ, مبتلا لوگ, آپ ان کے کھن لگا لیں, یہ آپ کو نکل آئے گا کہ ان کو دعا مانگنے کی عادت نہیں. عافیت والے لوگ, خیر سگالی والے, تسلی و تشکر والے, وہ خوب دعائیں مانگتے ہیں, خوب دعائیں مانگتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت اقدس امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے, یہ اور ان کے ایک بھائی تھے, اور ان کے والد شب بیدار تھے, راتوں کو اٹھتے تھے. جب دعا کا وقت آ جاتا تھا تو ان کو اٹھا لیتے, چھوٹے بچے تھے, کہ آپ بھی میرے ساتھ دعا مانگ. تو دیکھو چھوٹی عمر سے جو عادت ڈلائی نا, وہ دعاؤں کی ڈالی گئی کہ دعا مانگے آپ, رات کا وقت ہے, آخری حصہ ہے, تھوڑی دیر میں صبح صادق داخل ہو جائے گی. ایک رسم دعا ہے, رسم دعا بھی ضروری ہے تاکہ دعاؤں کا وجود تو رہے. نمازوں کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں, درس کے بعد دعا مانگتے ہیں, آتے جاتے دعائیں پڑھتے ہیں. ایک حقیقت دعا ہے, وہ بہت وقت مانگ رہی ہے, وہ بہت آداب چاہتی ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا ذکر کی, فرمایا کہ تکلیفیں میں نے دور کر لی, بلائیں اور مصیبتیں ٹال لیے ہو, طوفان و غرقابی سے بچ گئے ہو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی, نمرود کی آگ ان پر اثر نہ کر سکی, گلی گلزار ہو گئی. لوط علیہ السلام کی دعا بتائی کہ وہ بدچلن قوم تباہ و برباد ہو گئی, اور حضرت کے ماننے والے خیر و عافیت سے بچ گئے. داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ادریس علیہ السلام, ذوالکفل, یونس علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ, عیسیٰ, مائی مریم, اے ان سب کا ذکر کر کے تو سن تو لے کیا کہہ رہے اللہ. کانو یسارعون فی الخیرات, یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اللہ, صرف دعا نہیں ہے, دعا کے آگے پیچھے ماحول ہے. صرف گاڑی نہیں ہے, اس کے لیے ہموار سڑک چاہیے, بنا ہوا روڈ چاہیے, روڈے ہو کھڈے نہ ہو, یہ سارے بھرنے پڑیں گے, ہٹانے پڑیں گے, ورنہ مرسڈیز بھی نہیں چل سکے گی. کانو یسارعون فی الخیرات, یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے. اب آپ دعا مانگ رہے, بیٹھا نہیں ہے ایک شخص مانگ رہا ہے, تو یہ ٹھیک ہے, دعا تو آپ مانگ رہے ہیں, ہم بھی کریں گے. آپ کی اور ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہے, گھر کی ذمہ داری تو آپ کریں گے, آپ معلومات کریں کون یتیم مسکین ہے, کون بیوہ غریب ہے. آپ انصاف سے کہیں, پنجاب کے سب سے بڑے لینڈ لارڈ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہے, اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا یعنی کہ تمہاری حکومت میں بچیاں جہیز اور خرچے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی تھی, ایک گھر کی چار چار پانچ پانچ بیٹیاں, ان پر فرض نہیں ہے کہ یہ اخبارات میں دے کہ جن کو راشن کی تکلیف ہے, جن کو ضروریات زندگی کی تکلیف ہے, وہ فلان نمبر پر آئے اور وہاں سے حاصل کرے, کیا کم ہو جائے گا؟ خزانے پر سخاوت باندھے زیادتی کی, اور شاخ دونے چی تراش چی نو باردار چی, خزانے سخاوت کرنے سے بڑھتے ہیں. جیسے درخت کی ٹہنیاں کٹائی جاتی ہے تو اگلے دن تازہ دم پھل پھول سے لگ جاتی ہے وہ ٹہنیاں. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ہر شخص صرف ایک فرض پورا نہ کرے, خدا تعالیٰ نے فرض تو آپ کو دی ہے, زندگی دی ہے, صحت دی ہے, ضرورت کی دولت دی ہے, گھر بار دیا ہے, آپ تو بہت کچھ اور چیزوں کے محتاج ہیں, تو آپ بھی بہت ساری نیکیاں کریں, نیک اعمال اور ان کے وجوہات تلاش کریں, نیک اعمال اور ان کی قدردانی پیدا کریں. اور چونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اسے خوش کرنا ہے اور راضی کرنا ہے, کتنی اچھی بات ہے, وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. شاید اخلاص سے ایک تنگ دست آدمی ایک انڈا اور چوزے بھی کسی کو اللہ کے نام پر دے, اللہ اونٹ کے برابر قبول کرے گا, احد پہاڑ کے برابر بن کے آئے گا. لیکن جو احد پہاڑ کے برابر سخاوت کر سکتے ہیں اور وہ دھوکہ دھڑاکہ کرتے ہیں, اللہ انہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اللہ فرماتے میں نے قارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا, فخسفنا به وبداره الارض, میں نے خزانوں سمیت اس کو زمین میں گاڑ دیا. قارون ہلاک شد کے چہل خانہ گنج داشت, اور نو شیروان نورد کے نامے نے کو گزاشت. 40 کمرے ان کے خزانوں کے چابیوں سے کہتے بھرے ہوئے تھے, اور کتنی دولت اور کاروائی اللہ نے اس کو عطا کی, لیکن خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, تباہ و برباد ہو گیا. اور جو تباہ ہونے لگا تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ, سحر کے زور سے میرے مال و دولت پہ قبضہ کر رہا ہو. حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ماننے والوں کو کہو کہ اس کے یہ خزانے اس کے اوپر پھینکیں, سونا چاندی جواہرات اناج ایسا پٹختے تھے اس پہ, وہ نیچے اور اوپر جا رہا تھا, زمین میں دنس رہا تھا, ایسا دنس رہا تھا. فخسفنا بھی و بدارہ الارض, ہم نے اسے اور اس کے خزانوں دولت کے انبار کو اس کے ساتھ دھنسا دیا. توبہ, لعنت ہو ایسے مال پر جس سے آخرت بن سکتی تھی اور نہ بنا سکا, لعنت ہو ایسے مال پر جس سے اللہ راضی ہو سکتا تھا اور اس نے کوشش نہیں کی, لعنت ہو ایسے مال و دولت پر جو غریب مسکین تنگ دل پریشان حال دکھے ہوئے کا کام نہیں آیا, اور یہ اجدہا سانپ کی طرح اس پہ سینہ ڈالا ہوا تھا. یہ ملعون ہے, اور ملعون مال و دولت ہے. اس میں سلیمان کے دولت کی اور ذوالقرنین کے خزانوں کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے, ورنہ اس کا دل اتنا سخت نہ ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو حج یا عمرہ, حرمین شریفین کی حاضری اللہ تعالی نصیب فرمائے, ایمان کے ساتھ ایک, نیک اعمال کے لیے دو, بہترین صحت اور عافیت کے ساتھ. آپ مجھے لے چلے اور آپ مجھے, کیا ہے یہ, کوئی زندگی؟ صحت والو, وقت پر حاضری لگاؤ اور بار بار جاؤ, کرسی پر بیٹھنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ. صحت والو, خود حرم آؤ اور جاؤ, اور اس کے دیواریں چومو اور اس کے قدم چومو کہ خدایا کتنا احسان کیا آپ نے کہ میں خود آ جا رہا ہوں. دربار جب بڑا ہو تو رش بھی بڑا ہوگا, صرف ہم اور آپ تو نہیں, اللہ نے کائنات پیدا کی. حج کا پورا رکو, ڈیڑھ رکو بقرہ میں جب مکمل ہوا تو حق تعالیٰ کہتے ہیں وَعْلَمُوا انکم الیہ تحشرون، اچھی طرح سمجھو ایک دن تمہارا حشر بھی قیامت کے دن ایسے میدان میں ہوگا، رش ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی. اللہ اکبر. دو آیتوں میں تنبیہ کی ہے، جب شروع کیا تو کہا واتقوا اللہ وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اچھی طرح اللہ سے ڈرو اور صحیح طرح احکام بجا لاؤ، صحیح طواف کرو، صحیح عمرے اور صحیح کرو، گڑبڑ شڑبڑ نہیں کرو. حاجیان بڑے جو ہے نا 420 دکھاتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور عذاب اللہ جو دیتا ہے بہت سخت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں پھر بڑے اعمال میں جو غلطی ہوتی ہے نا تو اس کی سزا بھی اس جیسی ہوگی. ایک وزیر کی پکڑ کتنی خطرناک ہوتی ہے، ایک لینڈ لارڈ پر جو مال کا یا اولاد کا عذاب آتا ہے تو کتنا کڑک قسم کا ہوتا ہے، چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. قانون الہی اس طرح ہے کہ جب نعمت بڑی ہو تو نقمت بھی بڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آفات سے، آحات سے، امراض سے، سازشوں سے، بیماریوں سے، فتنوں سے، اپنے نفس و شیطان کے شر سے، گناہوں کی تباہیوں سے محفوظ فرمائے. حاجیان صاحبان کچھ جا چکے ہیں، تھوڑے اور زیادہ جانے والے، اور تمہیں خیال بھی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو. تمہیں غور کبھی کیا ہے کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اس سے بڑا دربار رہی ہے؟ اور دیکھو اس کو خانہ خدا کہا گیا ہے، اللہ کا گھر، بیت اللہ. آدمی جب کسی سے انتہائی درجے کی محبت و عقیدت رکھتا ہے نا تو پھر اس کے گھر آنا جانا شروع کر لیتا ہے، کہتے ہیں اس کا تو ہمارے ساتھ گھر آنا جانا ہے. اور جب کوئی ناراض ہو جائے تو کہتے ہیں آئندہ اس در پر نہ آنا، خبردار کدھر دیکھا تجھے. پختونوں کی روایت ہے کہ باپ کا قاتل بھی گھر آئے معافی مانگنے تو معاف کر دے اسے، معاف کر دے بس. اس سے بڑھ کر اور کیا تواضع و عاجزی ہے کہ وہ اپنے گھر پر آیا معافی مانگ رہا ہے. اور یہ سارے دنیا کے غیرتی لوگ اور طبقاتی لوگ اور حمیت والے لوگ، یہ تو خداوند تعالی کی قدرت، جلوے، ہیبت اور جلال کے سامنے کوئی قطرہ بھی نہیں ہے جیسے بحر زخار کا وجود ہے، کیونکہ وہ غیر منتہی ہے اور یہ منتہی ہے. حدیث شریف میں ایک صحابی کو بہت غصہ آ گیا تھا، صحیح غصہ آیا تھا، حضرت خوش ہو گئے. تو آپ نے کہا آپ لوگ سعد کی غیرت کو دیکھیں، اور فرمائے میں اس سے بھی بڑا غیرتی ہوں اور اللہ مجھ سے بھی بہت بڑا غیرتی ذات. پھر غیرتی کی کیا مثال ہے؟ فرمائے اس غیرت کی وجہ سے تو بندوں کے گناہ سے ناراض ہو رہا ہے کہ میرے بندے ہو کے یہ منہ کالا کر رہا ہے، یہ چوریاں کر رہا ہے، یہ بددیانتیاں کر رہا ہے. وَلِعَجْلِ هَذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اس لیے تو بے حیائی کی اجازت نہیں دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ غیرت تب ہے جب آدمی گناہوں سے بچے، غیرت تب ہے جب آدمی کو گناہ سے نفرت ہو، گناہ کا ماحول روکے، گناہ کے جذبات سرد کرے، گناہ کے وجوہات کو کاٹے، گناہ کے ماحولیات کا ساتھ نہ دے. وَلِأَجْلِ هَذَا حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بہت زیادہ ناپسند ہے، وہ سخت طریقے سے اس پر پابندی لگائی. عورتیں باہر نہ نکلے بلا ضرورت، نکلے تو پردوں میں ہو، حجاب میں ہو، اجنبیوں کو چہرہ نہ دکھائے، سر ڈھانگ کے، سینے ڈھانگ کے، دوپٹے ہو، دوپٹوں پر چادریں اور برقعے ہو، عورت گھر اپنے وجود پر پہنا ہوا کپڑا اس کا رنگ بھی اجنبیوں کو نہ دکھائے، عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان دے، اقامت کرے، ممبر پر بیٹھے، امامت کرے، یہ سب میں اس کے پردے کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب جب عورتوں نے قرآن مجید یاد کیے اور بچیاں قرآن شریف بھولتی ہے پر جب پڑھتی نہیں ہے، تو مفتیان صاحبان پریشان ہو گئے، عذاب میں آ گئے۔ اب اگر اجازت دے رہے امامت کی تو اسلامی تاریخ کے خلاف ہے، اسلامی عقائد اور مسائل کے خلاف ہے، اور اگر اجازت نہیں دے رہے تو قرآن شریف بھولنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مفتی، فقہا، علماء کرام کی قبروں کو نور سے بھرے، خدا ان کا فیضان پورے عالم میں دریائے مواج کی طرح عام فرمائے۔ کیا زبردست مسئلہ نکالا، فرمایا فرض اور اس کے بعد واجب، یہ بچیاں اپنا اپنا پڑھ لیں، اس کی ضرورت نہیں ہے امامت کی، تراوی میں پڑھا لیں۔ ایک یہ دیکھو ذرا، اس مسئلے کو برقرار رکھ لیا کہ عورتوں کی جماعت نہیں ہے۔ دوسرا کیا کہ آگے نہ بڑھے، صف میں کھڑی رہے، حالانکہ امام کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہ عورت ہے، اس کی امامت کو توڑ پھوڑ کے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے رکھ دیے تاکہ پردہ اور حجاب برقرار رہے۔ اس لیے یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جب خاتون کی تعلیم کسی فن یا کمال کے سیکھنے کا، اس کی عفت پاک دامنی کے ساتھ تعارض ہو، تو عفت اور پاک دامنی اختیار کی جائے گی، تعلیم اور تربیت اور وہ کمال رہنے تو کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے عقص شروع کیا ہوا ہے، یہ سمجھتے خیر ہے بیٹی ہے اسکول چلی جائے، خیر ہے بیٹی ہے کالج پڑھے، خیر ہے بیٹی ہے آج رات کو کہیں اور رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ صحیح کہا تھا اکبر آبادی نے کہ چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے وہ کبھی تھی چراغ خانہ۔ وہ مسلمانوں دین کو کیسے بچاؤ گے، تم تو اپنے بچوں کے سامنے لاجواب ہو، اور تم ہندو اور سکھ اور یہود اور نصارا کے سامنے کس دڑیلے سے ڈٹو گے، کس غیرت سے، تم تو اپنے اہل خانہ کے سامنے شکست کھا چکے ہو۔ وہ جب دان نکال لیتی اور آنکھ ہے تو آپ لرز جاتے اور اپنے عظیم موقف سے پیچھے ہٹ جاتے، اس کا نام ہے بیوی، آپ کا نام ہے خاون، کوئی زبان نہیں ہے کہ اس کو خاون کا ہے اور آپ کو بیوی کا ہے۔ آپ اپنے مقام اور کردار پر ذرا غور کریں۔ تین آدمی زوراور ہونا ضروری، ایک بادشاہ وقت، دوسرا منتظم، تیسرا خاون۔ سرسترگی بکار دی، اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں علم کے علاوہ کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ تو جس جب یہ دور تھا تو امام طحاوی کی بیٹی نے شرح المعانی الاثار لکھی، یہ طحاوی، امام طحاوی کی بیٹی کا لکھا ہوا ہے کتاب شرح المعانی۔ جب یہ دور تھا تو تحفہ نے تحفۃ الفقہا لکھا اور اس کے خاون نے بدائے الثنائی لکھی، اس شرط پر نکاح ہوا کہ میری کتاب کو پہلے اس کی شرح لکھو۔ اور جب یہ دور تھا اور عفت اور پاک دامنی کو ترجیح تھی تو امام حسن بصری واس کر رہے تھے اور رابعہ بصری کہیں سے ضرورت کے لیے گزر گئی، یک دم ممبر سے اتر گئے اور فرمایا روئے زمین کی بہت بڑی عالم عورت یہاں سے گزری، اس کے ہوتے ہوئے میرے ممبر پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے خط لکھا حسن بصری کو، رابع بصری نے، حسن بصری نے کہا 42 سال میں اتنی نصیحت نہیں ہوئی جتنے یہ چھوٹے سے خط سے ہو گئی۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ اللہ سے ڈرانے کے بجائے، اور لوگوں کو جنت کی نعمتیں یاد دلاؤ جہنم کی آگ سے بچنے کے بجائے، اور لوگوں کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ بجائے ایک دوسرے سے مانگنے کی. اللہ اکبر و کبیر. عبد الرحمن جامی نے کتاب لکھی ہے نفخات الانس لحضرات القدس، پاک آدمیوں کے حالات، بڑی اچھی کتاب ہے، علماء میں مقبول ہے. خواب میں ایک بزرگ خاتون آئی حیرات کی، اور انہوں نے کہا پاکی کا جھنڈا خالی تم مردوں پہ کڑا ہے، تمہیں عورتوں کی پاکی کا پتہ نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی پاک عورت نہ رہی تو آسمان و زمین نہیں رہے. اس کے بعد اس نے 43 خواتین کے حالات لکھے، مزید لکھنا شروع کر دیے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے استدراکات تو عمر، عثمان، علی، معاویہ سب پر ہے، یہاں تک کہ اپنے والد ماجد. افضل هذه الامه بعد الانبیاء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، اولا علما و عملا، اولا اجرا و ثوابا، اولا فضلا و شرفا، اولا امامتا و خلافتا. ہر اعتبار سے ابوبکر اول اول ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت کو خطبے میں خط لکھا کہ ایسا نہیں ایسا، فوراً ابوبکر صدیق رجع، اعلان کیا کہ ام المومنین یہ کہہ رہی ہے ٹھیک. تو ہماری بیبیاں، بیٹیاں، ہماری بھابیاں، ہماری بہنیں، ہماری نواسیاں، پوتیاں، یہ بے شک علوم و کمالات حاصل کرے مگر عفت اور پاک دامنی بچانا فرض ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص اشرہ مبشرہ میں سے بڑے بزرگ صحابی، جن کو دنیا میں نام لے کر جنت کی خوشخبری دی گئی. ویسے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن و سنت کی پیشنگوئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جنتی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. لیکن نام لے کر کہ یہ جنتی، یہ جنتی. میں خطبے میں پڑھتا ہوں ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، ابو عبید بن الجراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. اشرہ مبشرہ. یہ سعد بن ابی وقاص نے، اس کے ایک بھائی تھے اس کا نام تھا عتبہ بن ابی وقاص، اس نے زمانے جاہلیت کے مطابق وصیت کی تھی کہ فلاں کی جو کنیز ہے وہ مجھ سے حاملہ ہے، جب بچہ دے دے تو آپ لے جائیں، آپ کا بھتیجا ہے. زمانے جاہلیت میں نکاح وکاح تقریباً ختم تھے، بس اکڑو بکڑو تھا، خلط ملت ہو گئے تھے. وہ ہو چکا تھا لیکن قدرت نہیں تھی مسلمانوں کو. جب مکہ فتح ہوا وہ ٹھیک ٹھاک بچہ ہو گیا تھا، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ میرے بھائی نے وصیت کی تھی اور تمہاری جو کنیز ہے وہ اس سے حاملہ ہے، لہذا یہ میرے بھتیجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس پیش ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو جانتے نہیں اس کو، ہماری کنیز ہے. آپ نے سعد کو کہا کہ زنا سے نسب نہیں ثابت ہوتا ہے، لہذا آپ کا دعویٰ غلط ہے، اپنے صحابی کو کہا دعویٰ غلط ہے، اور چونکہ ان کی کنیز سے پیدا ہے، ان کے گھر پر ہے. لیکن آگے ایک مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ عجیب سن لو. اتفاق سے حضرت سودا ام المومنین وہ بھی اس گھر کی تھی، تو آپ نے کہا اگرچہ میں نے فیصلہ کیا مگر اس کی مشابہت اس زانی جو کافر مرا ہے اس سے زیادہ ہے، اس لیے تو پردہ کر، احتجیبی خبردار کے سامنے آیا اندازہ لگایا. پردہ کتنا ضروری ہے، یہ ایسی چلتی ہے پہلوانیاں بیٹھی رہتی ہے، تبصرہ کرتی ہے مذاکرات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، زلف کھلے ہوئے سینہ ننگا ہے، کہتے ہیں یہ جمہوریت ہے اور یہ آزادی رائے ہے، اس میں تو عورتوں کو بالکل آپ نے پردوں سے نکال دیا، کپڑے سے نکالا. ہم یہ مسائل اس لیے بیان کرتے کہ ایک تو اسلامی تاریخ درست رہے، کہ اس کے باوجود بھی اسلام کے پاسداران اس کو غلط کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ ننگے نہیں ہیں وہ اپنے پردے حجاب کا خیال رکھے، اور تیسرے وہ جو قریب ہو چکے ہیں وہ یاد رکھے کہ یہ جرائم ہیں، گناہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینی ہے. اس لیے آج منوڑے سے لے کر ترخم تک پورا ملک عذاب کے گرداب میں. سپریم کورٹ بھی کہہ رہی کہ جو غلط فیصلے کرے اور شریعت کا غلط استعمال کرے اور شریعت کے ساتھ دغابازی کرے، دھوکہ کرے، یہ بھی دھوکہ ہے کہ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے بیوی کا پردہ نہیں کراتا ہے، یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ایک آدمی حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے لیکن بیوی کے سر پر دوپٹہ نہیں ڈال سکتا ہے، یہ بھی دھوکہ باز و خائن ہے کہ اس کے گھر کی عورتیں ایسے ماحول میں لگی ہوئی ہیں جن کا انجام یہی ہونے والا ہے جس کا درد و غم آج بیان کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا ادھر آدھا ادھر کیسے کام چلے گا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا بالکل واضح دشمن ہے. شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ جب دشمنی شروع کی، سجدہ نہیں کیا، لعنت ہو گئی اس پر، تو پہلا کام اس کا کیا تھا؟ ایسی سازش لڑی، اس طریقے سے قسمیں کھائی، اس طریقے سے دھوکہ دہی کی کہ ایک ممنوع اناج دانا جس کی اجازت نہیں تھی ان کو وہ کھلا دیا. ایک دانا لوگ ٹنوں غائب کرتے ہیں، پوری پوری ریل گاڑیاں گم ہو گئی، پورے پورے کنٹینر غائب ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہاں چلے گئے، پورا پاکستان تقریباً ہڑپ کر دیا گیا، پوری پوری آبادیاں چوری ہو گئی. اور آدم علیہ السلام اور حوا نے تو، اور مفسرین کہتے ہیں کہ گندم کا دانہ تھا اور بی بی حوا نے ناخن سے آدھا کیا، آدھا خود کھایا آدھا بابا جی کو کھلایا. وہ دانہ کیا تھا؟ کلاشنکوف کی گولی تھی، ایسا پھٹا کہ یہ ادھر دوڑتے رہے، ادھر پیشاب کرنا ہے، حق تعالیٰ نے کہا نکلو سیدھا جاؤ راستہ پکڑو، دادا گولو دے نہ زم کے تھا. اس واقعہ کو بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں شیطان کو دشمن سمجھو، اس نے تو تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتارے. یاد رکھنا شیطان کا جو غلبہ ہے دو راستوں سے، ایک غذا سے اور دوسرا پھر نگاہ اور شرمگاہ سے، تو غذا غلط اور شرمگاہ اور نگاہ ننگی. اور حضرت کے جنتی کپڑے اتر گئے، وَتَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اپنے جسم پر درختوں کے پتے توڑ توڑ کے رکھ رہے تھے، اس سے کہاں کوئی چھپتا ہے. وَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا، اور جو چیزیں نظر نہیں آنے چاہیے وہ نظر آنے لگی. یہ غور کرو، جو چیزیں نظر نہیں آنے چاہیے، سینے ان کے کھل گئے، ہر چیز کھل گئی، کوئی چیز ایسی نہیں جو پردے میں رہی ہو. اس لیے قرآن کا ساتھ دینا اس مسلمانوں کا ضروری ہے، اسلام کا ساتھ دینا ضروری ہے. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. حق تعالیٰ اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے احکام شرع کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو غیرت نصیب فرمائے کہ وہ ہماری بیٹیوں کا، ہماری بہنوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بھاوجوں کا بہترین حجاب اور پردے کی کوشش کرے. جب حج کے لیے جاتے ہیں برقعے سلواتے ہیں، کپڑے بنواتے ہیں، اس لیے کہ وہاں حکومت ذرا ٹائٹ ہے، وہ پوچھ دیے کہ یہ کیسی عورت ہے. تو یہ تو دنیا کا ایک چند روزہ نظام ہے، تو آخرت کے اندر تو ایک ایک ذرے ذرے کا پوچھا جائے گا. آخر وہاں کے لیے بھی تو جواب تیار ہونا چاہیے. جب آپ نے ایک دفعہ حج اور عمرے کے لیے یا کسی بھی دینی نظام کے لیے شرعی پردہ اختیار کیا، اب یہ پردہ آپ کی قبر تک ہو. فقہا کہتے ہیں مرد کو دفناتے وقت پردہ باندھنے کی ضرورت نہیں دیکھے، لیکن عورت کو قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف چادریں باندھیں. صرف قریبی لوگ آئے اور پردہ پکڑ کے باہر کی طرف دیکھتے رہے. اسلام اتنا محترم مذہب ہے کہ قبر میں اتارتے وقت کہتے اپنے پردے کے لوگ آئے، جیسے بیٹا، بھائی، والد، نانا، دادا، مامو، چچا، تایا، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. حق سبحانہ و تعالی مسلمانان عالم کی دینی حمیت، غیرت اور اس کے اسباب اور وجوہ نصیب فرمائے، اور جو تکلیفیں شروع ہے جس کی وجہ سے عذاب تک آنے لگا ہے، پورا معاشرہ بے امنی اور بے سکونی کا شکار ہے، اللہ سب کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کی توفیق دے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الی کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی محمد انور شاہ کو دور حاضر کا بہترین عالم دین، بہترین بیٹا، بہترین سچا مسلمان، بہترین انسان بنائے. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. میرے بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیں، یہی دعائیں اس سے 10 گنا اور 100 گنا آپ کے اور تمام حاضرین کے بیٹوں کے لیے اللہ قبول فرمائے اور بہت زیادہ صلاحیتیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کھانا کھا کر فوراً پانی نہ پیئے؟ اس قسم کی کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری. بظاہر تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا و پینا ساتھ ساتھ ہے، کلو و شربو، جب کھاؤ تو پیو بھی. اصل میں یہ تقاضے پر ہے، اگر آدمی کو پیاس لگی ہے، لقمہ اٹکا ہوا ہے. صرف ابن قیم نے الطب النبوی میں اتنا لکھ دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے کیونکہ کھانا اس سے خراب ہو جاتا ہے. یہ ایک طبی اصول تو ہو سکتا ہے لیکن بظاہر حدیث نہیں ہے. مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے، تو میں نے یہی جواب جو آپ کو دیا، یہ مفصل جواب دیا انہوں نے. بہت سارے مسائل طب اور حکمت کے ہیں، جیسے شوگر والوں کے لیے کھانے کے بعد فوراً پانی پینا سخت ترین مضر ہے، وہ 1 کلو کھانا 8 کلو ہو جائے گا. اسی طرح میٹھے کے بعد جو پانی پیتے وہ بھی زہر و سینگ کیا ہے، شربت بن جائے گا ریلا اور وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا. لیکن یہ سب کے لیے نہیں کہا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں بینک کی نوکری مطلقاً حرام نے، اسلامی بینکاری کو مجھے دھوکے کے اور دجل کے ناجائز کہتا ہوں کہ اس میں اسلام نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح گدے اور خچر کو تو سب جانتے ہیں کہ حرام ہے، لیکن اگر خنزیر کو کوئی کہے کہ یہ جو ہے نا اسلامی قسم کا بچڑا ہے تو بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے. اس طرح اس میں 1% بھی اسلام نہیں ہے. جو تحریر ہماری متفقہ شائع ہوئی اس میں اس طرح لکھا گیا ہے کہ ان بینکوں سے عام بینکوں جیسے برتاؤ کیا جائے. میں نے مفتی عبد المجید اور مولانا سلیم اللہ کو آواز دی کہ نہیں، یہ ان سے زیادہ خراب ہے، کیونکہ یہ اسلام سمجھ کر جائیں گے تو معافی کبھی نہیں مانگیں گے، اور وہ دوسرے بینکوں میں تو معافی مانگتے ہیں، مجبوری ہے. اور مطلق حرام اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو مدارس مساجد کا اکاؤنٹ بھی وہی ہے، حج اور عمرے کے ڈرافٹ وہی بنتے ہیں، پورے ملکوں کی تجارت وہیں سے ہوتی ہے. اور پھر اگر ایسا نہ ہو تو بلیم لگ سکتا ہے کہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے مالیات کا. اور پھر یہ کہنا کہ بینک کی نوکری مطلقاً حرام ہے، یہ فتویٰ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بینک سب یہود نصارہ اور مرزائی قادیانیوں کے حوالے کر لے. تو چونکہ اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس واسطے ہی میرا یہ فتویٰ و تحقیق ہے کہ بینک میں جو لوگ ملازمت کرتے ہیں وہ تنخواہ اپنی محنتانہ اور عوض کی لیتے ہیں. اور فقہ میں اس کے سینکڑوں اشباہ موجود ہیں جو میں اپنے محل پہ پیش کر دوں گا, اور باقی بوجہ وہاں حرامکاری اور بینکاری کے کراہیت یقیناً ہے. جن بزرگوں نے یہ بات کہی تھی کہ بینک کی نوکری مطلق حرام ہے, یا بینک والوں کے ساتھ قربانی نہ کی جائے, یا بینک والوں کو رشتہ نہ دیا جائے, یا ان کے ساتھ مل کر کوئی, میں نے ان کو سختی سے اسی دوران منع کیا. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ, برادر بزرگ مولانا مفتی نظام الدین سے مسلسل میری یہ بات ہوئی کہ یہ فتویٰ 100% غلط ہے اور اس میں 1% ہی سچائی نہیں ہے, کیونکہ اس کا دوسرا عنوان یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں, موجودہ اسلام میں بینک کی گنجائش نہیں ہے, تم موجودہ بینکاری یہود و نصارہ اور مرزائیوں سے ہندو سکھوں سے کرواؤ. چونکہ اس فتوے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, اس واسطے میری مجبوری ہے, میں یہی کہوں گا کہ بینک کے لوگ نوکری نہ چھوڑے, اسے مکروہ سمجھ کر کرتے رہے, توبہ استغفار کرتے رہے. جواب بالکل صاف ستھرا ہے اور اس 1% بھی اس پر آپ کو اشکال نہیں ہے. باقی امت تطلب فیکفی لہو ھذا وام المتعنت فستکفیہ النار. فطر کا امر اباحت کے لیے ہے, اس میں آ حضرت کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر حرام کے بعد شکار کا حکم وہاں تو تھے شدہ ہے کہ اباحت کے لیے, لیکن یہاں کم از کم مستحب کے لیے ہے, کسی نے اباحت کا قول نہیں کیا, اس لیے آپ کی پرچی صحیح نہیں. جو حدیث استغفار کے فضائل میں وارد ہوئی ان حدیث کو آیت کریمہ کی فضیلت بیان کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. آپ کی مجالس کی برکت سے امام کی پابندی کرتا ہوں. کسی مفتی صاحب کے والد کسی مجھے بتایا کہ امام سنت عادیہ ہے, ضروری نہیں ہے, پھر بھی سنت تو مان لی نا. ضروری اور غیر ضروری باتیں تو سنتوں میں ہوتی ہے, موقت غیر موقت, لیکن یہ بات آپ کے ہمارے اور ان کے امر مسلم ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اس مفتی کا تو نام تک آپ نے نہیں لکھا, لیکن ہندوستان کے ریحانت المحدثین اور سرفراز علماء میں سے جو عظیم محدث تھے, مولانا زکریہ صاحب محدث سارامپوری, ثم مہاجر المدنی والمتوفا بہا, وہ شمائلی ترمیزی اردو میں لکھتے ہیں, امامہ سنت مستمرہ ہے, ہر دور اور ہر زمانے میں صالحین کا راہ ہے. سنت مستمرہ حضرت شیخ نے لکھا ہے, اس کا مکل کو دکھا دو اور اس کو کہو کہ سنت عادیہ بھی مستمرہ ہوتی ہے. جی برصغیر پاک وین کی تاریخ پر آپ کی گہر نظر, اس لیے آپ سے معلومات کر رہے ہیں. جو مسلمان برصغیر میں انگریز راج کے دوران حکومت کے ساتھ کام کرتے ان سے وظیفہ لیتے تھے, برصغیر میں انگریزوں کی جو ملازمت تھی اس کو ہمارے بزرگوں نے صرف اس وجہ سے ناجائز کہا تھا کہ انگریز کی حکومت کو پائیداری مل رہی ہے اور انگریز حکومت کو ختم کرنا تھا. کیا دنیا سے بینکوں کو بھی ختم کیا جائے گا؟ ایسے کوئی قاعدہ اصول مجھے معلوم نہیں, جس دن یہ معلوم ہو گیا اس دن اعلان کروں گا. اور چونکہ بینک کے بغیر نہ پاکستان چل سکتا ہے, نہ کراچی, نہ تجارت ہو سکتی ہے, نہ لوگوں کی باہر سفر کے معاملات, اس واسطے بینک تو رہے گا. اور یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم خود سود سے بچے, لیکن جو بامری مجبوری دینا پڑتا ہے وہ تو آپ جائز کا ہے یا ناجائز, وہ تو آپ سے لیا جائے گا. اگر آپ کو ان بزرگوں کے فتوے سے فائدہ ہو رہا ہے جو بینک کے نوکری اور ملازمت کو, تنخواہوں کو بالکل حرام سمجھتے ہیں, تو آپ اس پر عمل کر لیں. شکر کرو کہ مجھ جیسے سخت آدمی سے نرم فتوہ مل رہا ہے. ہمیں تو آپ نے یہ بدنام کیا کہ یہ بہت ہی سخت ہے اور سخت ہے, یہاں آ کے ہمیں نرم آپ کر رہے ہیں, ہاں سخت کرا رہے ہیں ہمیں. حضرت صرف صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حدیث میں آئے, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر تو قرآن موجود ہے. انک لعلی خلق عظیم وما رحمت من اللہ لنت لہم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین لعمرک انہم لفی سکرتہم یا مہور. فقد لبست فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لکھا ہے کہ کیا میں بی سی کی رقم سے قربانی کر سکتا ہوں؟ میں سمجھا کہ شاید بی بی سی نے آپ کو کوئی رقم بھیجی. بی سی وی سی تو آپ کی جمع پونجی ہے, اس میں تو میرے خیال سے کوئی ناجائز ہونے کا پہلو نہیں ہے. سب دس پندرہ آدمی مل کر کے اکٹھے کر کے ایک کو دیتے پھر دوسرے کو دیتے, تاؤن باہمی کی ایک مشاورتی صورت ہے کہ بھائی میرے تھوڑے پیسوں سے کام نہیں ہوگا, دس آدمیوں کا اور بھی پھر میں ان کو پورا کروں گا. تو مجھے تو اس میں کوئی ناجائز یا کراہیت کا پہلو ہی معلوم نہیں ہے, تو میں ناجائز کیسے کہوں؟ کہا جاتا ہے کہ بیوی کے نصیب سے دولت اور مرد کے نصیب سے اولاد ہوتی ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کی حقیقت بیان فرمایا. حدیث شریف میں ہے کہ اگر نحوست کوئی چیز ہے تو تین چیزوں میں ہے, ایک گھر میں, دوسری بیوی میں, اور تیسری سواری میں. تو خطرہ تو یہ تھا کہ یہ بیوی آ رہی ہے گھر جھاڑ دے گی, اور وہاں پر ماشاءاللہ دولت کے ریلے پہلے لگ گئے. تو اس لیے کہا گیا کہ دولت تو خاتون کی نصیب سے ہے, کیونکہ وہ تو آئی تھی جھاڑو پھیرنے کے لیے, اور قسمت ایسی جاگی کہ اللہ تعالیٰ نے چار چاند لگا دیے. اور اولاد تو اس لیے مرد ہے کہ مرد ہی کو زور لگانا پڑے گا, خالی عورت سے تو اولاد نہیں نکلتی. جناب محترم, گھروں میں جو نماز کے لیے مصلے استعمال ہوتے ہیں اکثر ان میں مسجد خانہ کعبہ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے غلط فہمی ذہن میں آ رہی ہے, کبھی سامنے شیشہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز, یہ سب غلط بات ہے, میں نے اس لیے سامنے لگایا, کعبہ شریف بھی ہے اور ساتھ ہی تمام لوگ بھی نظر آ رہے ہیں. جب میں جب چاہوں دیکھوں, نماز میں تو نہیں دیکھ سکتے, نماز میں سجدے کی جگہ ہے, لیکن ویسے تو معلوم ہوتا ہے بھائی لوگ آ رہے ہیں, جماعت میں شریک نہیں ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں اور ٹوپیاں پڑی ہے, مذاق اڑا رہا ہے, ان کی اصلاح کون کرے گا؟ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں. علماء کہتے ہیں آپ کا معجزہ تھا یہ. بڑے جانور کی قربانی میں سات حصے ہوتے, اگر اکیلا آدمی ایک جانور, واہ سبحان اللہ, ایک اکیلا آدمی سات جانور کٹوائے, نو کٹوائے, کوئی حرج نہیں ہے. عقیقہ, صدقہ, ولیمہ, یہ سب عبادات اور قربات ہے, اس لیے قربانی میں اس کی شراکت جائز ہے. باقی اعلان بھی لگا ہے, اور میں نے بھی رات کو اعلان کیا کہ یہاں بھی اجتماعی قربانیوں کا بہترین نظم و ضبط ہے, اس میں آپ شرکت کر سکتے. جامعہ کے ناظم صاحب سے رابطہ رکھیں. میرا سوال یہ کہ اگر سرن نماز میں مثلا زور اثر میں قرات جہرن شروع کرے, ان کو لقمہ کیسے دیا جائے؟ جی ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ زور کی نماز میں امام نے نیت باندھی اور قرات زور سے شروع کی, تو رڈیر ایک جگہ ہے وہاں جنازے میں گائے تھے, تو امام نے اسی طرح اثر کی نماز میں قرات بالجہر شروع کی, اور قرات بھی نہیں سبحانک اللہم شروع کیا, تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا اس کو, تو دوسرے نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا, اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جائز ہے, تو اس کا سبحانک اللہم بھی غلط, اس کا اس کو کہنے سے بھی نماز فاسد, اس کا اس کو ہاتھ بڑھانا اور نماز اسی طرح ہی ہو گئی, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور روڈ تک لوگ کھڑے تھے. خود ہی خاموش ہو جائے گا. اس کے لیے دعا کریں گے اس کو یاد آ جائے. ویسے الحمدللہ کہہ سکتے آپ, سبحان اللہ بھی, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس کو یاد آ جائے گا کہ کوئی بات ہے. چار رکعت نماز کی نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے اعوذ باللہ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد اگلی تین رکعتوں میں الحمد سے پہلے بسم اللہ. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور سورت سے پہلے نہ پڑھے. علماء کرام کہتے ہیں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے, سورت سے پہلے پڑھنا مستحب ہے, لیکن دونوں آہستہ ہوں گے. دعاؤں کا بہت شکریہ. اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, آپ کا سایہ تادم ہمارے سر پہ قائم ہو. گزارش کہ مجھے عرصے پہلے آپ سے اپنے بیٹے کے لیے اولاد کے لیے عرض کی تھی, آپ نے اعلی حضرت مولانا اشرف علی کتاب قرآن اعمال سے حمل ٹھہرنے حمل کی حفاظت کی دعا بتائی. اللہ اور آپ کی دعاؤں سے امید ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اسی وظیفے کو بددستور جاری رکھیے. آغا عبد المنعم کے والد آغا عبد الستار شدید علیل ہے, اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. الحمدللہ رب العالمین, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت دے, مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے, اور جتنے پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, جن کے جو عوارض ہیں اللہ اپنے خزائن سے پورے فرمائے. حق تعالیٰ ہمارے شہر کو امن کا منبع و مرکز بنا لے. اللہ پورے ملک سے تکلیفیں دور فرمائے. اللہ حکومت اور سیاست و دیگر اہل نظر کو بہترین اقدامات کی توفیق دے. خدا تعالیٰ دینی مدارس, مساجد, علماء و مشائخ, طلباء و مجاہدین اور جہاد کی عزت و آبرو بلند فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ.